أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل وقال وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. صلوات الله عليه وسلم. تمام تعریفیں ذات واجب کے لیے اور تمام حج گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، شكر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ماہ صیام میں اور روزوں کی توانائی اور طاقت عنایت فرمائی، ماہ مبارک میں نمازوں کی توفیق مرمت فرمائی، تلاوت قرآن کے بہترین ماحول سے مجھے اور آپ کو قریب کر لیا، اور اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شابانیہ میں اس پورے سال کے منشور کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، اور ہماری بات کل اس جملے تک مکمل ہوئی. پورے خطبہ شابانیہ میں اللہ کے رسول نے پانچ مقامات پر ایہ الناس کے جملے کو استعمال کیا. ان پانچ مقامات میں سے ایک مقام منفرد ہے، اس میں آپ نے استعمال کیا یا ایہ الناس. اس ایک مقام کے علاوہ چار مقامات، ایک آغاز میں اور باقی ایک اختتام پر اور باقی تین درمیان میں. ایہ الناس کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے انسانوں سے بات کرتے ہوئے خطبہ شعبانیہ کو مخصوص کیا انسانیت کے لیے، نہ کہ صاحبان ایمان کے لیے، نہ صاحبان تقویٰ کے لیے، نہ صاحبان پرہیزگار یعنی کہ صاحبان اعمال صالحات کے لیے. ایہ الناس کے لیے یا ایہ الناس، اے لوگوں اور اے انسانوں. یہ انداز پروردگار نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ استعمال کیا. جب کبھی پروردگار نے سورہ مبارک حج میں قیامت کا تذکرہ کیا تو لفظ ناس کے ساتھ خود تمام انسانوں کو متوجہ کیا کہ اپنے رب کا خیال کرو اے انسانوں. اسی انداز سے اللہ کے رسول نے انسانوں کو متوجہ کیا یا ایہ الناس من خفف منکم فی ھذا الشہر، کہ جو شخص بھی اس ماہ مبارک کے صیام میں اپنے اخلاق کو عمدہ بنائے، تو اخلاق عمدہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اخلاق عمدہ بنانے کا طریقہ خود بیان کیا، ایک روایات اپنے مقام پر، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں امام، کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو 10 خصلتوں سے آراستہ فرمایا اور ان 10 خصلتوں کو مکارم اخلاق کا نام دیا. تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ان خصلتوں کو تلاش کرو، اگر تمہارے اندر خصلتیں پائی جاتی ہوں تو شکر خدا کو ادا کرو. ہم نے کل بیان کیا کہ اخلاقیات کے معاملے پر مولا کے فرمان کے اعتبار سے 3 باتیں، یہاں پر 10 باتیں، جبکہ مکارم اخلاق کے موضوع پر خود امام کے الفاظ میں 4 باتیں بیان کی گئیں. گویا فیگرز الگ الگ مگر پیغام ایک ہے، کہ اس لیے کہ نام آل محمد بھی ایک ہے. 10 باتیں کون سی؟ الیقین والقناعۃ والحلم والصبر والشکر والسخاء والشجاعۃ والمروۃ والغیرۃ والشجاعت. امام علیہ السلام نے 10 باتیں بیان کی، یعنی ایک یقین، ایک قناعت، ایک صبر، ایک شکر، ایک حلم، اور ایک انسان کے لیے غیرت، ایک انسان کے لیے شجاعت، ایک انسان کے لیے مروت، ایک انسان کے لیے بردباری کی وہ کیفیت کہ جو انسان کو قریب کر دے پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس سے. ان 10 کے فیگرز میں سے خاص جملہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے اس مبارک مہینے میں جو مکارم اخلاق بیان کرنا چاہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهَرْ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے ماتحت افراد پر اس مہینے میں کچھ نرمی کر دے، کچھ خفیف حکم کر لے، کچھ ان کے کاموں کو آسان کر دے، تو خدا روز قیامت اس کے لیے حساب کو آسان کر دے گا. یہ اخلاقیات اللہ کے رسول نے اس مبارک مہینے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اخلاق لے کر چلو گے تو روز قیامت پلے صراط پر سے گزرنے کا جواز تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تو کیا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان، کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک راعی بھی ہے اور ہر ایک مسئول بھی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے جواب دہی، اور ہر ایک کسی کی نگرانی میں ہے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، وہ آپ کی ملکیت ہیں، آپ ان کے مالک ہیں. تو جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے اس مبارک مہینے میں آسانی پیدا کرے، خدا روز قیامت اس کے لیے آسانی حساب فراہم فرمائے گا. وہ بھلا اگر خدا حساب میں آسانی کر دے تو پھر مشکل رہتی ہی کہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو من خففا ومن کفا عنہ شرہ، اور جو اپنے شر کو روک دے. 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک بات خففا، ایک بات کفا. خففا اور ہے اور کفا اور ہے، اور یہ دونوں باتیں اس ذیل میں آئیں جو اللہ کے رسول نے اخلاقیات کے موضوع کو یا ایہا الناس کہہ کر بیان کیا، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اگر اپنے ماتحت پر آسانی پیدا کرے اور پھر اپنے ماتحت پر غصے کو روک لے، اپنی سختی کو ختم کر دے. وَمَنْ كَفَّ عَنْهُ شَرَّهُ، تو كَفَّ اللَّهُ، اللہ اس سے روک دے گا، عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اس دن اپنے اس غضب کو کہ جس دن خدا سے اس کی ملاقات ہو رہی ہوگی. تو خطبے کے اس پیغام کے ساتھ اب آئیے اس ماہ مبارک صیام میں نمازوں کے کچھ ایسے تذکرے الحمدللہ شامل بیان ہو رہے ہیں، اور مسلسل آپ کی خدمت میں یہ تذکرہ کرتے کرتے آج 7واں روزہ مکمل ہوا، اور اب 8واں روزہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ جو ماہ مبارک رمضان کی برکتیں شامل ہیں، نہیں تو کل پھر شب جمعہ خدا نصیب فرمائے گا، آٹھویں روزے کے اعتبار سے ساتوں مکمل ہوا. لیکن اللہ کے رسول کے اس خطبے کے ساتھ ساتھ نماز، ہر ایک دن ایک امام کی مخصوص نماز پڑھی جائے، یا پورے سال میں یا پوری زندگی میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا بیان ہے. ہم بیان کر چکے رسول خدا کی نماز، مولا متقیان کی نماز، شہزادی کونین کی نماز، اور اب بیان ہو رہی ہے مولا امام مصطفیٰ کی نماز. روایت کے اعتبار سے یہ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن مخصوص ہونا اور ہے اور محدود ہونا اور ہے. مخصوص تو ہے مگر محدود نہیں ہے، یعنی اسے آپ ہر دن پڑھ سکتے، جب چاہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر جمعے کے دن پڑھیں تو زیادہ افضل. تو یہ چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت، 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اگر کوئی آئمہ اہل بیت کی نمازوں کو پڑھنا چاہے تو نوٹ کر لے کہ اسے یہ نماز چار رکعت پڑھنا ہے، دو دو رکعت کر کے. نماز کی نیت نماز امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. اور بھلا تذکرہ انشاءاللہ آنے والا ہے ماہ مبارک رمضان میں، خاص طور سے نیمہ رمضان یعنی کہ امام کی آمد کی شب، کہ امام علیہ السلام کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ دسترخوان منعقد کیجئے سارے سال رزق ملتا رہتا ہے. تو امام کے نام کی نماز پڑھیے تو انشاءاللہ امام کی بارگاہ سے ایک انسیت اور قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو چار رکعت نماز پڑھیے دو دو رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ مبارک انا انزلنا کی تلاوت. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے مفاتیح الجنان میں، بالکل آغاز میں نمازوں کے بعد میں اس دعا کو وہاں پر رقم کیا گیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اب خود سورہ اخلاص سورہ توحید 25 مرتبہ، سورہ توحید اگر اشتباہ ہوا ہے میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، سورہ توحید 25 مرتبہ، یمکن اشتباہ ممکن، 25 مرتبہ سورہ توحید، سورہ انا انزلنا نہیں سورہ توحید. اب یہ چار رکعت نماز کے بعد اب آئیے ہم داخل ہو جائیں سورہ مبارک الدہر کے اندر. اور کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے بہت آسان ہے واقعات کو سماعت کرنا، بڑا مشکل رہتا ہے الفاظ کی دقت کو محسوس کرنا. آئیے دقت الفاظ کے ساتھ، ہم کل اس بحث میں تھے کہ پروردگار عالم نے مشکور کہہ کر ان کی سعی کا مقام بلند کر دیا ہے. پورے قرآن میں خدا نے شاکر کہا، شکور کہا، مشکور کہا. مشکور کس کے لیے کہا؟ کہ جن کی سعی اتنی بلند ہو جائے کہ جن کی سعی کو دیکھ کر انسانوں کو سعی کرنے کا طریقہ آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے کسی خاص سورے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ہر سورے میں جہاں جہاں چاہا ذکر آل محمد کو بیان کیا. البتہ مخصوص سورہ دہر آیت نمبر 23، الفاظ کیا ہیں؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک کہ ہم نے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک کہ ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تنزیل، شکل تنزیل میں. اب یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، تفسیر کی بحث میں آئیے کہ جہاں ایک ایک لفظ پر دقت کرتے ہوئے انا کہہ کر نحنوں کا استعمال، اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحبان علم و ادب اس بات کو بہت محسوس کر رہے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، انا کے ساتھ لگا ہوا الف، اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر، انا بغیر الف کے، شانیا کا ہو لبتر، الف کے ساتھ ہو تو معنی اور ہیں، الف کے بغیر ہو تو معنی اور ہیں۔ الف کے بغیر انا اور انا دونوں تاکید کی ریات ہیں، پھر ان کا اسم الگ ہوتا ہے، خبر الگ ہوتی ہے، اور اگر الف کے ساتھ ہو اس کا مطلب متکلم مال غیر، یعنی نا کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اس کا اسم قرار دیا گیا۔ انا بے شک کے ہم، اب بے شک کے معنی انا سے آ گئے اور ہم کے معنی کہاں سے آئے؟ الف سے آ گئے۔ جب الف سے اس کے معنی آ چکے تھے تو نحنو کہہ کر پھر تاکید کیوں قائم کی گئی؟ نحنو تاکید برائے انا نہیں ہے، تاکید برائے الف ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، سورہ مبارکہ الحجر تو آپ کو یاد ہوگی، آیت نمبر 9، انا نحنو نزلنا الذکر، تو وہاں بھی استعمال کیا ہوا؟ الف کے بعد نحنو کا استعمال، یعنی کہ پروردگار نے تاکید پر اس انداز سے لفظ کو استعمال کیا کہ بے شک کہ ہم، خدا اپنے اظہار قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی یہ نزول اتنا ثقیل تھا کہ خدا کے علاوہ اس سے کوئی اور نازل نہیں کر سکتا تھا، اور سوائے مصطفیٰ کے قلب کے کوئی اور ایسی مضبوط جگہ تھی نہیں اس پر نازل کیا جاتا، تو نزول بھی مشکل تھا، جس کی طرف سے ہو اور جس پر ہو اس کے لیے بھی مشکل تھا، تو نازل کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، اس پر نازل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ خدا کا انداز، اس نے اپنا ایک لفظ نحنو کا استعمال کیا الف کے ساتھ، انا نحنو نزلنا نزلنا۔ اب یہاں پر اس سورے میں لفظ نزلنا کا استعمال، پورے قرآن مجید میں 8 مقامات پہ استعمال ہوا لفظ نزلنا۔ اب نزلنا کس کس معنی میں استعمال ہوا؟ نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو نازل کیا، ایک نزلنا یہ ہو گیا۔ اور نزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر نازل کیا کس کو؟ من اور سلوا کو۔ ابھی من اور سلوا کے ترجمے کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ بہت آسان ہے، من کسے کہتے ہیں، سلوا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو میٹھے کے طور پہ آتا تھا شہد کی طرح سے، اور جو نمکین کے طور پر بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت کے عنوان میں آتا تھا، ایک کو من کہا گیا، ایک کو سلوا کہا گیا۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، کبھی الفاظ استعمال ہوئے من و سلوا کے لیے، کبھی استعمال ہوئے آسمان سے پانی کے لیے، کبھی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے، کبھی خدا کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو، تم پر کتاب کو نازل کیا کہ وہ ہر ایک شے کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ تو نزلنا نزلنا، اور اکثر مقامات پہ استعمال ہوا قرآن مجید کے عنوان کو لیے ہوئے۔ لیکن اب ان تمام مقامات کے ساتھ کیا بحث ہے؟ اور پھر تلاش کرنے، پروردگار نے قرآن کو لکھا ہوا اگر اتار دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آیا پوری کتاب میں کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم چاہتے تو قرآن کو شکل کتاب میں اتار دیتے؟ جی موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں خدا نے ہمارے اور آپ کے ذہن کے سوال کو بہت پہلے سے یہاں پر رکھا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سورہ مبارکہ انعام کے اندر پروردگار نے جو الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کے اعتبار سے کہ جہاں پر پروردگار نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو اس انداز سے کیوں اتارا؟ اگر وہ چاہتا تو اتار دیتا اس کو بشکل مجسم کتاب کے، جیسے کہ یہ چاہتے تھے کہ اس انداز سے کتاب کو، تلاوت پڑھے محمد والے محمد۔ آیت نمبر 7، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم اس کتاب کو نازل کر دیتے فی قرطاسن، کاغذ پہ لکھا ہوا. اکثر مقامات پر صاحبان ایمان یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید قرآن اسی شکل میں، جیسا یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اسی شکل میں آیا ہے. قرآن اس شکل میں نہیں آیا. اگر اس شکل میں خدا چاہتا تو کیا اتارنے پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے پاس کاغذ کی کمی تھی. یہ اور بات ہے کہ امت قرطاس نہ دے، لیکن خدا تو اعلان کر رہا ہے ونزلنا ولو نزلنا ولو، اگر ہم ولو نزلنا اتار دیتے علیکہ آپ پر کتاباً فی قرطاسن، کاغذ پر لکھا ہوا، فلمسوہ بعیدیہم، تو یہ لوگ اس کتاب کو ہاتھوں سے مس کر سکتے ہوتے. یعنی ایک ہے حسی، ایک ہے معنوی. مجھے بتائیں کون ہے جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ قرآن شکل حسی میں نازل نہیں ہوا ہے کہ ایک پیپر اوپر سے آیا ہو، نوٹ کر لیا گیا ہو، پھر ایک پیپر اور نازل ہوا ہو، اس پہ ملا دیا گیا ہو. تو قرآن حسی انداز سے نازل نہیں ہوا، قرآن معنوی انداز سے نازل ہوا. خدا فرماتا ہے اگر ہم اس کو ایسے اتارتے کہ اس کو لوگ ہاتھ لگا سکتے ہوتے، پیغمبر کے پاس ہوتا، آ کے چیک کرتے، اچھا یہ کتاب آئی ہے، یہ والی، یہ کتاب آئی ہے اوپر سے. ولو نزلنا علیکا، اگر ہم آپ پر اتارتے کتاب فی قرطاسن لکھی ہوئی کاغذ کے اوپر، فلمسوہ، تو قابل لمس ہوتی، اس کو یہ ہاتھ لگا سکتے تھے. لیکن اگر اتارتے اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، خدا کہتا ہے ہم تو جانتے ہیں نا کہ ابھی جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو معنوی اتار دیا گیا ہے، اس کو لفظی اتارا جاتا، لکھا ہوا ہوتا، شکل کتاب قرطاس پر ہوتا، اگر ہم ایسا بھی کر دیتے اور یہ اس کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیتے تب بھی کہتے انہا انہذا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں. تو الزام تو وہی آنا تھا. اور پھر ساری خواہشات انسان کی خدا پوری کرے یا خدا کے سارے احکام کو انسان پورا کرے، خدا کون ہے اور بندہ کون؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو پروردگار نے اس مسئلے کو بیان کر دیا، قرآن مجید بشکل کتاب بھی آ سکتا تھا لیکن کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کافروں کا مزاج اعتراض کرنا تھا، بشکل کتاب آتا تو اور مشکل ہو جاتی. پھر تو وہ روایتیں کہ کچھ پارے ایسے تھے جو پتوں پہ لکھے ہوئے تھے اور بکری نے استعمال کر لیا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ بات آپ کی خدمت بیان کر دی جائے، قرآن مجید کی سب سے کمزور شکل ہے یہ شکل کتابت، جو ہے سب سے کمزور شکل، یہ کمزور ترین تصویر ہے. یعنی سب سے مضبوط ترین تصویر وہ ہے جو لوہے محفوظ پر ہے، اس کے بعد مضبوط ترین تصویر قلب مصطفیٰ پر ہے. اس کے بعد مضبوط ترین قرآن لسان مصطفیٰ پر ہے. اس کے بعد کہیں جا کر اصحاب کی سماعتوں تک بات پہنچی ہے، پھر قرآن کو لکھا گیا ہے، تو یہ شکل کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ اگر اس کمزور ترین شکل میں قرآن اتنا با کمال ہے تو سمجھیے اصل شکل میں قرآن کتنا با کمال ہوگا. تو الفاظ کے اعتبار سے قرآن دونوں انداز سے آ سکتا تھا. اگرچہ یہ بحث پوری ہے تو شب قدر کی، لیکن میں کیا کروں کہ سورہ دہر میں یہ آیت یہاں پہنچی تو شب قدر اپنے مقام پر رہے گی. پھر اس میں بحث کریں گے کہ شب قدر سال میں کن کن اور راتوں میں بھی ممکن ہو سکتی ہے. البتہ بات بڑی آسان سی ہے کہ قرآن کا نزول بشکل معنوی ہے، بشکل حسی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ یہ بات آپ نے جان لی. اب ایک اور مسئلہ, الوات پڑھ لیں محمد و آل محمد, اب یہاں پر پروردگار نے, پروردگار ایسا کرتا ٹھیک ہے اگر قرآن شکل کتاب میں نہیں تھا کوئی بات نہیں, شکل مانوی سے, لیکن مالک ایک احسان یہ کرتا کہ سارا قرآن ایک ساتھ اتار دیتا, یہ سورے اور یہ آیتیں اور یہ رکوع و سجود کے انداز یہ مختلف نہ ہوتے, ایک ساتھ ایک ساتھ. میں کہتا ہوں آج ایک ساتھ قرآن پڑھا نہیں جاتا, وہ سنا کیسے جاتا. لیکن یہ میرے الفاظ ہیں, یہ میرے انداز سوچنے کے ہو سکتے ہیں, لیکن آیا اس میں کوئی قرآن نے بحث کی ہے؟ جی بالکل کی ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں یا نہیں ہیں. تو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں, اور مالک نے اس آیت میں جو الفاظ کو استعمال کیا وہ الفاظ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ وَقُرْآنًا, اور یہ قرآن جو ہے فَرَقْنَاهُ, ہم نے اسے فرق کے ساتھ جدا جدا کر کے نازل کیا, فَرَقْنَاهُ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں, اس قرآن کے حصے ہم نے کیے. خدا کہتے فرق نہ ہو, کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, کہ تاکہ تو تلاوت کرے ان ٹکڑوں کو انسانوں پر. مگر کیسے؟ عَلَى مُقْسِن, رک رک کر تو تلاوت کرے قرآن کو انسانوں پر, مگر رک رک کر ایک ساتھ قرآن مجید کو. اب یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا اور اس کے بعد پیغمبر کی زبان مقدس سے آہستہ آہستہ, تو یہاں پر پوری بحث پیغمبر کی تلاوت سے متعلق ہے. ہم نے قرآن کو فرق کے ساتھ رکھا الگ الگ, کہ یہ سورہ ہے پھر یہ سورہ ہے پھر یہ سورہ ہے. یہ کیوں کیا ہم نے ایسا؟ کہ تاکہ تو تلاوت کرے انسانوں پر, علی مقسم, رک رک کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے خود اس قرآن مجید کو تدریجن نازل کیا ہے. تدریجن, اب بڑی زیادتی ہو جاتی ہے کہ انسان اگر یہ ضد کرنے لگے مجھے ایک ساتھ چاہیے, سارے مہینے کا راشن ایک ساتھ کھا سکتے ہو؟ میں سارے مہینے کی بات چھوڑ دوں, سارے دن کی روٹیاں, خیر ابھی تو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے, لیکن اگر عام ایام ہو سال بھر کے, تو میری خوراک ہے ناشتے میں دو پراٹھے کھاتا ہوں مثلا, فرض کر لیتا ہوں, اور دوپہر میں دو روٹی کھا لیتا ہوں, چار ہو گئے, رات میں دو اور کھاتا ہوں, کتنے ہو گئے؟ چھ. اب آپ مجھ سے کہیں گے چھ روٹی ایک ساتھ کھاؤ, تو کھا تو لوں گا, مگر پھر میں اس کے ہاضمے کے لیے اوپر سے دوا بھی کھا رہا ہوں گا. اور یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو کھایا ہو اس کو ہضم کرنے کچھ اور کھانا پڑے. صلوات پڑے محمد و آل محمد. یعنی اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں بد ہضمی ہو جاتی ہے. اگر مادیات میں بد ہضمی ہو جاتی ہے تو معنویات میں کیا ہوگا پھر؟ قرآن مجید فرقان حمید ایک ساتھ, 114 سورے ایک ساتھ, جتنی آیات شمار کی جا رہی ہیں 6000 سے زیادہ, یہ فیگر میں اختلاف ہے, 236 کہیں 666 کہیں, جو کچھ کہیں اختلاف ہے, چونکہ پھر الگ الگ لغات کے اعتبار سے الگ الگ اہل یعنی عرب والوں کے اعتبار سے شمار کیا کہ یہاں پر آیت مکمل ہوئی ہے یہاں پر آیت مکمل ہوئی, اس کے لحاظ سے فرق آ گیا. تو یہ 114 سورے اگر ایک ساتھ پیغمبر سناتے تو جب ٹکڑوں میں یاد نہیں ہوا سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوا تو پورا قرآن اور کسے یاد. تلوار پڑے محمد و آل محمد. چلیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پورا قرآن خدا نے جان بوجھ کر, وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, خدا نے جان بوجھ کر اس کو اتارا ہے تدریجن. मैं मिंबर पर आया हूं तदरीजन, पहले नीचे फिर एक कदम फिर एक कदम फिर एक कदम, मैंने जंप नहीं किया तदरीजन। तो खुदा ने कुरान को उतारा है तदरीजन, जान बूझ के ऐसा किया उसने। इसमें इंसान का फायदा कि पैगंबर सबके सामने कुरान सुनाए मगर रुक रुक कर सुनाए। तो कुरान मजीद के नुजूल का क्या कमाल है, सूरह मुबारक है, दहर में अल्फाज देखिए, परवरदिगार का ऐलान क्या है, इन्ना नहनो नज़लना अलैकल कुरान, अल कुरान अलैक नहीं अलैकल कुरान, क्या फर्क पड़ता है इसमें। अगर खुदा ये फरमाए इन्ना नहनो नज़लना अल कुरान अलैक तब भी बात हुई, तो अगर ये फरमाए वह इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरान, बात बराबर। भाई कान यहां से पकड़िए यहां से पकड़िए। एक तो मजहबी मामलात में लोग ऐसे ऐसे मिसालें लेकर आते कि खुदा मालूम मौला का फरमान याद क्यों नहीं रहता कि फतवा देने से ऐसे भागो बगैर इल्म के जैसे किसी शेर को देखकर भेड़ बकरियां भागती। तो अब जब बात आती है तो मौलाना ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये रिबा ये बाय में क्या फर्क है, बाय हलाल है रिबा हराम है, गर्दन से काटो हराम है हलक से काटो हलाल है, ठीक, अजान से एक मिनट पहले खाओ तो हराम है एक मिनट बाद खाओ तो हलाल है, तो ये फर्क क्या है। क्या फर्क वही है कि इंसान अपने एतबार से सोच रहा है और परवरदिगार ने अपने एतबार से इंसान को मुतवज्जे किया कि ये अलै का पहले रखा हमने यहां पर और कुरान को रखा बाद में। अब भाई तर्जुमा करते हैं, अगर कुरान पहले हो तर्जुमा क्या होगा, इन्ना नहनो नज़लनल कुरान अलैक, बेशक के हमने नाजिल किया कुरान को आप पर। तो कुरान को आप पर नाजिल किया है, अब आप शुक्र खुदा अदा कीजिए कुरान आप पर नाजिल हुआ है। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अब अल्फाज तर्जुमा करता हूं, इन्ना नहनो नज़लना अलैकल कुरान, हमने बेशक आप पर कुरान को उतारा है। फर्क वाज़े हुआ, अगर लफ्ज कुरान पहले हो मुस्तफा बाद में हो तो कुरान अफजल हो गया। अल कुरान अलैक नहीं अलैकल कुरान, आप पर उतारा है कुरान को तो आप पहले। खुदा इस आयत में मोहम्मद का नाम पहले लेता है जमीर के तौर पर, कुरान को बाद में लाता है। तो अगर कुरान और मोहम्मद को मिला के देखिए तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकल कुराना ना कि अल कुराना अलैक, ठीक है। बाज मकामात पर हो सकता है कि ये तरतीब मुख्तलिफ इस्तेमाल की हो, मगर यहां पर सूरह दहर में अल अलैकल कुराना तंजीला, और तंजीला में बस इतनी बात काफी है कि परवरदिगार ने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम, रुक जाता है यहां पर। क्यों कहा तत्हीरा, क्यों कहा, क्यों कहा, इन्ना नहनो नज़लना अलैकल कुरान, मत कहता तंजीला। ये मफूल मुतलक का इस्तेमाल है, मफूल की पांच किस्मों में से एक किस्म मफूल मुतलक। ये मस्दर की शक्ल में वाकई होती है, इसलिए तत्हीरा मस्दर है, तहरा यो ताहिरो का उसी के मादे से है तत्हीर, नज़ला यो नज़लो तंजील। तो तंजील और तत्हीर इस्तेमाल क्यों किया कि जैसा कि पाक करने का हक है तत्हीरा, जैसे के नाजिल करने का हक है तंजीला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसे के नाजिल करने का हक है। और अब यहां तक तो हम पहुंच गए, मगर बड़ी तेजी के साथ बात मुकम्मल करना है, वक्त हाथ से निकला जा रहा। کل میں نے آپ کی خدمت میں نفس مطمئنہ سے متعلق دو روایات پیش کی تھیں، اس پہ تتمہ، اب ایک اشکال بلکہ دو اشکالات ہیں۔ یہ جو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ وقت موت، وقت موت، اللہ کے رسول کی آمد، اہل بیت اطہار کی آمد اور حضرت جبرائیل امین کی آمد، ایک اور روایت، بھلا کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل نہ آئیں، ختمی مرتبت آئیں، سیدہ فاطمہ زہرا آئیں سلام اللہ علیہا، مولائے متقیان آئیں، کیسے ممکن؟ جبرائیل امین علیہ السلام تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ دو ہوتے ہیں وہ تیسرے بن جاتے ہیں، جہاں یہ پانچ ہوتے ہیں وہ چھٹے بن جاتے ہیں، تو جہاں یہ 14 ہوں گے وہاں 15 بن جائیں گے۔ لیکن اشکال آ گئے آپ کے اوپر، پہلا اشکال کہ اگر واقعاً ایسا کوئی ہو مسئلہ کے آتے ہوں تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہم نے کتنے افراد کی موت کے لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر کسی کو ان 14-15 میں سے قریب میں نہیں دیکھا۔ کیسے ممکن ہے کہ مرنے والا دیکھے اور ہم نہ دیکھیں؟ بہت غور کیجئے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ واقعہ سے پروردگار نے ایک مثال تو اپنی ذات کی دی ہے، فلاولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم مرنے والے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو خدا بھی قریب ہوتا ہے، تم خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو جس کو نہ دیکھ سکتے ہو کیا اس کا انکار کر دینا چاہیے؟ لیکن آیا آپ آل محمد ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو آئی جواب کیا ہے، جواب سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 9، پروردگار نے اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجت آخر الزمان امام زمانہ علیہ السلام دو مثالیں، بستر پر سونے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کو دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ دیکھا۔ وہ جو باہر گلی میں صاحب ملے تھے انہوں نے پیغمبر کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ دیکھا۔ تو پھر کفار مکہ نے پیغمبر کو کیوں نہیں دیکھا؟ ایک ہی پیغمبر ہے، گھر کے اندر والا بھی دیکھتا ہے، گھر کے باہر والا بھی دیکھتا ہے، مگر کفار مکہ پیغمبر کو نہیں دیکھتے۔ جب سرداب مقدس سے 12ویں امام کو اریسٹ کرنے کے لیے تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اور جو کمانڈ کر رہا ہے اس نے کہا تھا خبردار جب تک میں نہ کہوں تب تک تم ہاتھ مت ڈالنا، اور ان تمام سپاہیوں کے سامنے سے امام گزرتے ہوئے چلے گئے، سپاہی دیکھتے رہے، اور چونکہ حکم یہ تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہاتھ مت ڈالنا، وہ جب کمانڈ کرنے والا پریشان ہو کر ڈھونڈ ڈھانڈ کے آیا کہاں چلے گئے، سپاہیوں نے کہا ابھی تو یہاں سے گئے ہیں نکل کے، تو کمانڈر نے نہیں دیکھا سپاہیوں نے دیکھ لیا۔ تو یہ مثالیں شاہد مثال ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 9، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ دوسرے مقام پہ خدا کا اعلان ہے کہ جب پیغمبر تم تلاوت قرآن کرتے ہو تو ہم تمہارے اور کافروں کے بیچ میں حجاباً مستورا، ایک حجاب بنا دیتے ہیں تاکہ وہ تمہیں دیکھ نہ سکیں۔ تو اگر ان مثالوں میں انسان کوئی دیکھتا ہو کوئی نہ دیکھتا ہو تو مرنے والا دیکھتا ہے اور اس کے اطراف والے آل محمد کو نہیں دیکھتے۔ اب رہا مسئلہ کہ نہ دیکھنے پر نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ آل محمد 14 معصومین تو ایک ہی ہیں نا، یہ کہاں کہاں جائیں گے، یہ کہاں کہاں جائیں گے؟ اسی وقت میں اگر 500 آدمی کی ارواح قبض ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر. تو یہ 14 معصومین وہاں پر ہوں گے, یہاں پر ہوں گے, یہاں پر ہوں گے. پوچھئے شارجہ والوں سے کہ جب صبح 9 بجے آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہ سورج میرے گھر میں آ چکا ہے, پھر دوسرا آتا ہے کہ نہیں نہیں میرے گھر میں سورج آ گیا, تیسرا آتا ہے میرے گھر میں آ گیا ہے, تو ایک شکل تجاسی ہے, ایک شکل تجلی ہے. تجاسی اور ہے, تجلی اور ہے. تجاسی یہ ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ جائے, اور تجلی یہ ہے کہ اپنی جگہ پر بھی رہے اور جگہ جگہ چمکتا بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں جس میں مثالی, جس میں مثالی کے ساتھ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر, یا جیسے ملک الموت ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر. تو اگر ملک الموت فرشتہ جو نور سے بنا ہو, آل محمد کے صدقے میں بنا ہو, آل محمد کے نور سے بنا ہو, اگر وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے, تو پھر جن کے نور سے بنا ہو وہ انوار مقدسات. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 مقامات پہ دعوت کا مسئلہ کیسے سولو ہوگا. ہر ایک کہتا تھا علی علیہ السلام میرے ساتھ کھانے میں شامل تھے, لیکن نفس مطمئنہ کے ساتھ یہ چاروں اقسام مکمل ہو گئی. اور آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے نفس کے مسائل میں جو حقوق نفس کو بیان کیا, اس میں پھر خاص جملہ استعمال کیا کہ اپنے تمام اعضاء و جوارے کو ان کا حق دے دو. ایک ہے لفظ حق اور ایک ہے لفظ حکم, دونوں میں بڑا فرق ہے. حق مثال وصیت ہے, حکم مثال میراث ہے. وصیت اور ہے, میراث اور ہے. میراث حکم شریعت ہے, اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی. وصیت آپ کا حق ہے, آپ کی مرضی ہی چلتی ہے. جس کو چاہیں اس کے نام وصیت کر دیں. اسی انداز سے پروردگار نے انسان کے تمام اعضاء و جوارے کے حقوق رکھے ہیں, احکام الگ ہیں. اور حق کون بیان کر سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد سے بڑھ کر. اللہ آپ نے وَأَمَّا اللِّسَانَ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَاءِ, پہلا جملہ جی. جہاں تک تمہاری زبان کا تعلق ہے, امام نے اب زبان کے حقوق بیان کرنا شروع کی. اتفاق سے میں نے کل آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا کہ میں آج زبان کی باتیں شروع کروں گا, اور آج دوپہر کی نماز کے بعد سید نے مسجد زہرا میں اتفاق سے چوتھے امام کے اسی جملے کو اپنا عنوان بنایا تھا. تو عمل لسان سب سے بڑی شے انسان کے لیے, خدا کی عجیب شاہکار خلقت زبان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ بیان کیا ہے, یہ زبان کی طاقت کا اظہار. امام فرماتے ہیں المرء مخبوب تحت لسانہ, انسان تو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب کیا خبر اندر کیا بھرا ہوا ہے, علم بھرا ہوا ہے, حکمت بھری ہوئی ہے, یا خدا نہ خواستہ کچھ اور بھرا ہوا ہے. جب تک بوری کا منہ کھولیں گے نہیں, جب تک زبان سے بولیں گے نہیں, تب تک پہچانے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ میزان الانسان اللسان, سرکار ختم یہ مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ فرماتے ہیں انسان کا جو میزان ہے اس کی زبان ہے, انسان کا جو میزان ہے وہ اس کی زبان ہے. زبان کے بہت سارے مسائل. فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا, امام فرماتے ہیں اس کو مکرم کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو. بولا زبان کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ زبان کو صاف کریں. زبان کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ زبان کو کہاں رکھیں، کیا کریں اس کے ساتھ؟ فرما اکراہ عن الخنا. خنا کہتے ہیں ایسی گفتگو جس میں قباحت ہو، جس میں فحش گوئی ہو، اس میں گالیوں کے انداز ہوں، اس میں غیبت ہو، تہمت ہو، برے الفاظ ہوں، یا بے فائدہ گفتگو ہو. اکرام ہو عن الخنا، تم اسے بچاؤ اس طرح کی گفتگو سے تو اس کا اکرام ہو جائے گا. آج صرف ایک مثال اور گفتگو تمام. یہ مثال پیش کرنے میں تو بہرحال ہو سکتا میں آج پیش نہ کرتا، مگر خاص طور سے آج پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بہانے شاید ایک نماز اور بیان ہو جائے. تلوار پڑھ لیں محمد و آل محمد. زبان کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، زبان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ زبان کا ایک کام ہے ذائقہ بتانا. آپ نے زبان سے کھانے کو چیک کیا کہ میٹھا ہے کہ نمکین ہے، اس میں کھٹاس آ گئی ہے یا نارمل ہے، ابھی یہ کھایا جا سکتا ہے، یا کبھی سونگھ کے بتاتے ہیں یا کبھی چکھ کے بتاتے ہیں. تو زبان کا ایک استعمال کھانے اور پینے کے معاملات میں، چھوڑ دیجئے وہ والا استعمال تو انسان کے موضوعات سے مختلف ہے. انسان کا جو موضوع وہ ناطق ہونا ہے، یعنی انسان کی صلاحیت، اس کی زبان. اب جناب سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی حکومت اللہ نے آپ کو دی، اور تقریباً 5.5 کلومیٹر کے احاطے پر آپ کا تخت محیط رہتا تھا. اس تخت پر آپ کی کرسی سب سے بلند، پھر وزراء، پھر مشیران مملکت، اور ان پر سایہ کرنے کے لیے ایسے پرندے جو پروں سے پر ملا کے اڑتے تھے، حتیٰ کہ سورج کی ایک کرن بھی، ایک کرن بھی، یعنی یہ فیل ہو سکتا ہی نہیں تھا کہ چھت کے نیچے اڑ رہے ہیں یا پرندوں کے سائے کے نیچے اڑ رہے ہیں. اس طرح ملا ملا کے پر رکھتے تھے کہ 5.5 کلومیٹر کا علاقہ آپ کے اس تخت کے اوپر سایہ فگن پرندے ہوا کرتے تھے. تو ایک جب گزر رہے تھے مقام سے تو کھیت میں کام کرنے والے کسان نے جب 5.5 کلومیٹر لمبا کوئی بادل جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کیا گیا اوپر سے ابھی اتنا لمبا؟ یعنی لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز بڑے بنا لیے ہیں، تم کیا بناؤ گے، 700 آدمی بٹھا لو گے؟ اس کے بعد بھی ڈر لگتا ہے کہیں کہیں، اور آج بھی واقعات پیش آ رہے ہیں. آج بھی واقعہ پیش آیا ہے، جہاز بیچ میں سے ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے. آج کیا واقعہ ہے؟ تو جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا دور مقدس سے آپ اڑ رہے، آپ کے اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے. تو کسان نے کہا کتنی بڑی حکومت اللہ نے سلیمان کو دی ہے، اتنی بڑی حکومت دی ہے، یعنی اے کاش اتنی بڑی حکومت ہمیں مل جائے. اس نے کہا تو نہیں تھا لیکن انداز کچھ ایسا ہی ہے. اور جناب سلیمان ابن داؤد تک یہ بات ہوا نے پہنچا دی. جناب سلیمان ابن داؤد نے اپنے سفر کو روکا، اس سے آ کے ملاقات کی اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہا اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا بڑا تخت ہے کہ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ احاطہ کیے ہوئے تھا، تو خدا نے آپ کو کیا دیا ہے؟ سبحان اللہ. جب اس نے کہا سبحان اللہ، پیغمبر نے روک کے فرمایا اپنے جملے کو، یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا زبان سے ہے نا، سبحان اللہ کہاں سے کہا تھا؟ آنکھوں سے نہیں، کان سے کہا نہیں، ہاتھوں سے کہا نہیں، سبحان اللہ کہاں سے کہا تھا؟ زبان سے کہا ہے. کیا تمہارا زبان سے صرف سبحان اللہ کہنا؟ جو اللہ نے آل داؤد کو جو کچھ عطا کیا ہے، روز قیامت تمہارے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. آل داؤد اللهم صل على محمد وعلى آل آل داؤد کی ساری حکومت سے بڑا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. اور چونکہ میں نے آپ سے اشارہ کر دیا تھا تو بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ آج کی شب کی مناسبت سے دو رکعت نماز کہ جس کو اس انداز سے مکمل کرنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، یا بعض روایات میں 11 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا. ان دونوں روایتوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اگر 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 10 مرتبہ خود بخود کور ہو جائے گی. تو 11 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت ہر رکعت میں 2 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے، اور نماز پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت. 1000 مرتبہ ہے کوئی کہ جو 1000 اتنی بڑی حکومتیں اللہ سے آج مانگ لے کہ جتنی بڑی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان ابن داؤد کو عطا فرمائی تھی. 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. اور واقعاً ہمارا اور آپ کا سبحان اللہ کہنا اور ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سبحان اللہ کہنا اور ہے. ہم کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نے صاحب کلمہ کو بچا کر کہا سبحان اللہ. ہم ولایت کا کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نے ولی کو بچا کر کہا سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی قدر، خدا نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت، قبرستان جنت المالا. جب بھی کبھی عمرے پر جائیے، جب بھی کبھی حج پر جائیے، خدا آپ کو بار بار نصیب کرے انشاءاللہ. اگرچہ یہاں کے حالات اس انداز سے کہ وہ حج پر جانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہاں کا کوٹا الگ ہے اور آپ کے وطن میں آپ کا کوٹا الگ، نہ یہاں نہ وہاں، تو خدا آپ کو ایسا حج کرائے کہ نہ یہاں والوں میں نہ وہاں والوں میں بلکہ علی والوں میں شمار کیے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ہذا وفی کل عام. مسئلہ انتظامی ہے کہ آپ کو حج کا ویزا کون دے گا، لیکن جب حج پر جائیے یا عمرے پر جائیے تو ایک بات یاد رکھیے، جنت البقیع میں لوگ کئی مرتبہ چلے جاتے ہیں کیونکہ بالکل ملا ہوا ہے. ادھر نماز آپ نے پڑھی مسجد نبوی میں، حرم میں، اور نماز پڑھ کر فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ آگے بقیع کے اندر، یا ویسے جنازوں کے بہانے آگے، لیکن جنت المولا. حالانکہ بہت دور نہیں ہے اب، کیونکہ اتنے درمیان سے بازار کو، تمام عمارتوں کو توڑ دیا گیا کہ اب بڑا آسان ہے کہ انسان بغیر راستہ پوچھے ہوئے مقام صفا مروہ کے باہر سے نکل کر مولا جا سکتا ہے. لیکن جنت المولا، اس قبرستان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر موجود ہے. شاید یہ بھی ایک علامت کے طور پر ہے کہ نہ ابو جہل کی نہ کسی اور کافر کی، اگر مسلمانوں کے عظیم قبرستان میں قبر موجود ہے تو مومن کامل ابو طالب کی. آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا. اور آپ پوچھئے کہ اس قبرستان میں علامت مومن کیا ہے جہاں پر جناب ختیجہ طاہرہ دفن ہو، جہاں پہ اللہ کے رسول کے چھوٹے جو شہزادے انتقال کر گئے قاسم اور طاہر وہ دفن ہو، اسی قبرستان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اور ایک زمانہ تھا جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قبر مقدس پر باقاعدہ گنبد بشکل روزہ اور مزار کے موجود تھا، جیسے کہ جنت البقیع. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہرحال مزارات شہید کیے گئے اور وہ قیامت ڈھائی گئی کہ اب اس نے محسن اسلام پر اپنا سایہ کیا تھا، اس کی قبر پر آج کوئی سایہ نہیں ہے. दिन में धूप पड़ती है और रात में ओस पड़ती है। जब कभी जिक्र आता है दिन में धूप पड़ने का, तो मुझे अगर टूटी हुई कबूर याद आती हैं तो करबला के मैदान में लाशा बेगौर कफन भी याद आती है। यहां कब्र धूप में है, वह लाशा हुसैन धूप में था। वो अबू तालिब हैं, ये अबू तालिब का पोता है, इसकी लाश को बेगौर कफन छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा चौथा इमाम फरियाद किया करता था, फूफी अम्मा क्या मेरा बाबा मुसलमान नहीं था? अजीब सवाल है, अजीब सवाल है कि इस सवाल का जवाब ता कयाम कयामत इंसानियत नहीं दे पाएगी कि जालिमों ने अपने अपने मकतूलों को दफन कर दिया। मेरे बाबा को और कुछ मानते हो कि नहीं मानते हो, मुसलमान तो था ना, क्या मेरा बाबा मुसलमान भी नहीं था जिसकी लाश को बेगौर कफन छोड़ दिया गया? कभी इमाम फरमाते फूफी अम्मा जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाबा की लाश बेगौर कफन जलती हुई जमीन करबला पर रह जाए, वहां गुर्बत आ। लाश हुसैन को सैयद सज्जाद ने भी देखा, लाश हुसैन को जनाब ज़ैनब औलिया ने भी देखा, लाश हुसैन को इमाम के हरम में जनाब रुबाब ने भी देखा। हर एक का अपना अपना अंदाज है, बहन जोर से जुमला कह सकती है, बेटा जोर से जुमला कह सकता है, मगर क्या करें रुबाब दिल ही दिल में कुड़ती हुई चली है, रोती हुई फरियाद करती हुई। कोई समझ ना पाया कि रुबाब पर क्या असर हुआ था, ये तो मदीने जाकर पता चला। शदीद गर्मी में जनाबे रुबाब धूप में बैठी है, अरे फरमाती है जनाबे ज़ैनब उलिया बेटा सैयद सज्जाद अपनी माँ को साहे में लेकर आइए। मेरा मौला आगे बढ़ा, आके करीब फरमाते अम्मा जान साहे में चलिए। फरमाती है बेटा इतना बता दीजिए, मुझसे जो फरमाते हैं ये हुक्म देते हैं या बेटा बनकर दरख्वास्त करते? फरमाया अम्मा बहुत मुश्किल है, मगर आज मैं आपको हुक्म देता हूं, बड़ी सख्त गर्मी है साए में चलिए। एक मर्तबा रुख किया करबला का, अब तक खबर न थी रुबाब पर क्या वाक़े पेश आया था, कौन सा असर रुबाब पर हुआ था। रुख किया करबला का, परवरदिगारा एक इमाम से वादा किया था, जब तक जिंदा रहेगी रुबाब धूप में बैठेगी, जमाने का इमाम कहता है साए में चलिए। खुदाया अब तू जहान रुबाब किस तरह अमल करे। कदम उठाया मगर रूहे रुबाब परवाज करती हुई चली, अरे साए में जरूर आई बीबी मगर जिंदा न थी लाश
रुबाब। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الله واسطة محمد وعلى محمد كهماري اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، خاص طور سے بعض مومنین نے کچھ بیماروں کے لیے التماس سے دعا کی ہے کہ ایک خاص مولانا صاحب کے لیے التماس دعا ہے کہ جن کا مسئلہ کڈنی فیلئر کے حوالے سے ہے، بعض اور دعائیں بھی ہیں۔ پروردگار واسطہ جناب رباب کا، جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، ہر بیمار کو مومن اور مومنہ کو آج کی رات ختم یہ مرتبت کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، جن افراد نے دعاؤں کی التماس کی ہے قرضوں کے حوالے سے، ویزے کی مشکلات کے حوالے سے، دیگر مسائل کے اعتبار سے، مالک تمام کی پریشانیاں بواسطہ ختمی مرتبت دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ ختمی مرتبت کا، واسطہ آل ختمی مرتبت کے تمام حاضرین کی جو حاجات شرعیہ ہیں۔ بہت سے مومنین دعا کی التماس کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام۔ مالک جو کام ان کے حق میں بہتر ہو ان تمام کاموں کو بآسانی مہیا فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے زندگی بھر۔ تمام صاحبان ایمان کو جب بھی غم ہو تو غم سرکار سید الشہداء کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا
پروردگار سورہ مبارک دہر کی عظمت کا واسطہ ہمیں قرآن سے قریب فرما دے، قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما دے، قرآن کی شفاعت نصیب فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آج کی افطار کا انتظام ممدوح فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے، مرحوم ممدوح بھائی اور خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت، علماء اعلام، مراجع عظام مرحومین کے لیے، آپ کے تمام مرحومین اور اس بارگاہ کے تمام خادمین کے تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر دن کی طرح آج بھی انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ، مسجد بھی جامع ہے اور سید امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب آپ کے علم میں ہے۔ اپنی نماز قضائے عمری ہو یا اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کی، جتنی پڑھ سکیں انشاءاللہ خدا ہم سب کی نمازیں اور اعمال بحق امام زمان قبول فرمائے۔ پر محمد و آل محمد۔